الهلال اسمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرتن سے بڑھاپے کی انتہا تک ایک جملہ سنتا چلا آیا کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. ایک عجیب بات یہ ہے, اس کا مطلب آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. اپنے آپ کو تو میں پہچانتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, کہیں اپنی تصویر دیکھوں گا فوراً پہچان لوں گا کہ یہ میں ہوں. آئینے میں اپنا عکس دیکھ میں پہچان لوں گا کہ یہ میں ہوں. تو جب میں خود کو پہچاننے لگا ہوں ہوش سنبھالتے ہی, تو پھر میں آج تک رب کو کیوں نہ پہچان سکا؟ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. اہل علم کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے, یہ جو میں اپنے آپ کو پہچان لیتا ہوں اپنی تصویر دیکھ کر اور آئینہ دیکھ کر, یہ تو پہچان چوپایوں میں بھی ہے, درندوں میں بھی ہے, پرندوں میں بھی ہے, پہچان لیتی ہیں وہ اپنے آپ کو. یہ جو پہچان جس پر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ جو سنتا آیا ہوں کہ جس نے خود کو پہچانا اپنے رب کو پہچان لیا, جس پر مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں, یہ میری پہچان در حقیقت میری ہڈیوں اور گوشت کے مجموعے کی پہچان ہے. یہ میری اصل کی پہچان نہیں ہے. انسان کی اصل میں رب تعالیٰ نے خواہش اور غصہ بھی رکھا ہے, اور حالانکہ غصے سے منع کیا ہے, اس سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غصہ نام کی چیز کہیں دکھائی نہیں دیتی. جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے تو اس کو ضبط کر لیا. لیکن رب نے انسان کی فطرت میں خواہش اور غصہ رکھا, یہ بے معنی نہیں ہے. دراصل خواہش اور غصہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز نہ رکھی جاتی تو ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر پاتے. رب تعالیٰ نے انسان میں شر, مکر اور فریب رکھا, یہ شیطانی صفات ہیں. رب تعالیٰ نے انسان میں معاف کر دینے کی خوبی رکھی, انسان کے دل میں رحم ڈالا, دوسروں کے دکھوں پر دکھی ہو جانے کی صلاحیت بخشی, یہ رحمانی صفات ہیں. رب تعالیٰ نے انسان میں لڑنے کی, مرنے کی اور مار دینے کی صفت رکھ دی, یہ درندوں کی صفات ہیں. رب تعالیٰ نے انسان میں اپنے دیدار کی خواہش رکھ دی, یہ فرشتوں کی صفات ہیں کہ وہ رب کا دیدار کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد رب نے انسان کو عقل عطا فرمائی کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی فطرت میں رب تعالیٰ نے رکھی ہیں ان میں وہ تمیز کر سکے کہ مجھے کون سی صفات کی پیروی کرنا ہے. یہ فریڈم ہے انسان کے پاس کی کسی بھی قسم کی صفات کی پیروی کر لے, اس کو پال لے, اس کو بڑھا لے. جب انسان ان صفات کو پہچان لیتا ہے, عقل کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ یہ کون سی صفات ان میں سے ایسی ہیں جو مجھے کس مقام پر لے جائیں گی, اور میں اشرف المخلوقات کن صفات کی بنا پر جانا جاؤں گا, تو وہ پھر باقی تمام چیزوں کو کنٹرول میں لے آتا ہے اور فرشتوں کی صفت کے دیدار الہی کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے دل میں اللہ کے دیدار کی خواہش پالتا ہے اور رحمانی صفات کو اجاگر کرتا ہے اپنے اندر، تو یوں وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے. اور جس شخص نے ان صفات کو اجاگر کر لیا، ان کو پالا اور دوسری چیزوں کو دبا دیا، اس کا شمار اہل علم میں ہونے لگتا ہے. جو اللہ کی دیدار کی خواہش ہے، جو میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کی صفت ہے، ملکوتی صفت، یہ ڈیولپ ہوتی ہے انسان میں صرف ایک صورت میں، جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے رب کو پکارنے لگتا ہے. جو جو وہ تنہائی میں بیٹھ کے رب کو پکارے گا، تو اس ذکر میں گم ہونے لگے گا انسان. اور جب وہ مقام آئے گا کہ جہاں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا تو خود اپنی ذات سے غافل ہو گیا، تو پھر وہ کھلی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جو عام لوگ خواب میں دیکھتے ہیں. اور جب انسان اس مقام پر آ جائے کہ وہ کھلی آنکھوں سے وہ سب دیکھنے لگے جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ذکر الہی میں اسی طرح گم رہے کہ کچھ اپنی خبر نہ ہو، تو اس پر علم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور علم اس کے دل پر اترنے لگتا ہے. جہاں عالم حضرات بے پناہ محنت کر کے اپنے اندر یہ اعلیٰ خوبی پیدا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر لیتے ہیں، جو بذات خود بہت بڑی صفت ہے، وہ تمام علوم جو لوگ برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل کرتے ہیں، برسوں کی محنت کے بعد حاصل کرتے ہیں، اس شخص کے دل پر از خود اترنے لگتا ہے. اور یہی علم جو وہ بغیر کسی کاوش کے سیکھتا ہے، یہی علم لدنی ہے، اسی کو علم لدنی کہا جاتا ہے. لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے ایک ملکوتی صفت کے باقی تمام چیزوں کو جو انسانی فطرت میں موجود ہیں، خواہش، غصہ، انتقام، کینہ، بدلہ، ان سے جان چھڑا لیں. جب تک ان سے جان نہیں چھوٹتی تو یہ ملکوتی صفت کے دیدار الہی کا آدمی دیوانہ ہو جائے، یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تمام صفات اس صفت کو دباتی رہیں گی. انسان محنت کرتا رہے گا اور یہ چیزیں اس کی محنت کو ضائع کرتی چلی جائیں گی. ہمارے سینے میں بائیں طرف ایک چیز ہے جسے ہم دل کہتے ہیں. ابھی میں بھی یہی ذکر کر رہا تھا کہ علم دل پر اترتا ہے. ہم ہر خواہش کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں، میں یہ کروں، یہ چاہوں، جبکہ یہ جو ہمارے سینے کے بائیں طرف چیز موجود ہے وہ سوائے خون اور گوشت کے ایک لوتھڑے کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن اسی دل کو جب ہم قلب کا نام دیتے ہیں تو اس کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں. وہاں ہماری مراد خون اور گوشت کے اس لوتھڑے کی بجائے روح سے ہوتی ہے. اور روح کو ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں کہ روح ہماری اتنی لطیف ہو جائے کہ اس کی پرواز انتہائی بلندیوں پر چلی جائے، یہ روح ہی تھی جس کے بارے میں جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے جب بابا فرید صاحب پر نظر ڈالی تو جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تمہارے اس شاگرد کی روح کی پرواز سجدت منتہا تک ہوگی. یہ اسی پرواز کا ذکر تھا. تو جس انسان کی روح اتنی لطیف ہو جائے ریاضت اور مجاہدوں کے نتیجے میں، ذکر الہی کے نتیجے میں، कि उसकी परवाज सिद्रतुल मुंतहा तक हो जाए, तो उस रूह पर इल्म किस दर्जे का मुनकशिफ होगा उसका अंदाजा किया जा सकता है। जिन लोगों को हम औलिया इकराम के नाम से जानते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म पढ़ा नहीं है, इनको इल्म अता हुआ है। और इसी लिए जब हम औलिया इकराम से जिक्र करते हैं किसी भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज का, किसी भी डिसिप्लिन ऑफ साइंस का, तो वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बड़ी रवानी से उस पर इजहार ख्याल करते हैं, और जब हम उन्हें वेरीफाई करते हैं तो 100% दुरुस्त होती हैं वो बातें, जबकि दुनियावी तौर पर वो तालीम याफ्ता नहीं होते आम तौर पर। बहुत पुरानी बात है, मेरी गाड़ी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ब्लोअर काम नहीं करता था, तो मैं अपनी कार शाहनवाज लिमिटेड के पास ले गया और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जिसको प्लेट कहते हैं, वो जवाब दी गई है, लेकिन वो स्टॉक में नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि आपके टूर्स लगते रहते हैं पेशावर की तरफ, तो वहां सुनहरी मस्जिद के नीचे शॉप है, ये काबुल से मर्सिडीज के कंपोनेंट्स मंगवाता है बिल्कुल नए, तो अगर आप उससे मांगेंगे तो वो दे देगा। आमतौर पर 15 दिन में एक बार मुझे वहां जाना होता था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जब मैं पेशावर जा रहा था तो मेरे मुर्शिद साहब ने फरमाया कि मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, बैठ गए। तो कॉन्फ्रेंस से फारे होकर मैं उस शॉप पर गया, उस आदमी से कहा कि मुझे ब्लोअर की प्लेट चाहिए, उस गाड़ी का मॉडल वगैरह पूछने के बाद मुझे प्लेट दे दी, मैंने ले ली और चला आया वापस। रास्ते में गाड़ी चला रहा था और तो कोई काम था नहीं, तो मैं उस प्लेट के बारे में सोचने लगा, सडनली मुझे एहसास हुआ कि उसने तो इनकम्प्लीट प्लेट दे दी है या गलत दी है, ये फिट कैसे होगी। तो मैंने डैशबोर्ड में से वो प्लेट निकाली और उसको गाड़ी चलाते हुए देखने लगा, तो मेरे मुर्शिद साहब ने पूछा कि क्या देख रहे हो तुम। तो मैंने कहा जनाब ये उस आदमी ने प्लेट गलत दे दी। तो पूछा कैसे, तो मैंने अर्ज किया कि आप ये देखिए फिट कैसी होगी, तो फिट नहीं हो सकती किसी तरह, इंजीनियरिंग का कोई ऐसा असूल नजर नहीं आया जिससे फिट हो जाए। तो मेरे मुर्शिद साहब ने मेरे हाथ से वो प्लेट पकड़ी और एक लम्हा देख के कहने लगे नहीं ये बिल्कुल ठीक दी है उसने, ये यूं फिट हो जाएगी, बाकायदा बता दिया कि ये ऐसे फिट होगी। तो मैंने दिल में सोचा कि वो फील्ड नहीं है मुर्शिद साहब का, फरमा दिया ठीक है, खामोश हो गया। तो जब मैं लाहौर पहुंचा तो अभी ऐसा टाइम था कि मैं वर्कशॉप जा सकता था, रास्ते में पड़ती थी शाहनवाज की वर्कशॉप, वहां गया उनसे जाकर मैंने कहा कि प्लेट तो मैं ले आया, मैंने कहा लाइए आप सब 5 मिनट बैठे चाय पिए हम अभी से फिट कर देते हैं। 5 मिनट के बाद कहा कि ले लीजिए गाड़ी तैयार है आपकी, तो मैंने वो फिट हो गई कि हाँ, तो मैंने वो कैसे फिट हो गई, वो तो नहीं हो सकती थी फिट। तो उन्होंने जो मेथड बताया वो एग्जैक्टली वो था जो मुझे मेरे मुर्शिद साहब ने समझाया था। ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि मुझ जैसे लोग सारी उम्र तगोदोह करते रहते हैं इल्म हासिल करने के लिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उम्र बीत जाती है सेमिनार्स अटेंड करते करते, वर्कशॉप्स अटेंड करते करते, सिंपोजियम में हिस्सा लेते लेते, तो फिर भी जा बजा ये एहसास होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं सीख सका, कसर रह जाती है इल्म में। लेकिन ये लोग जो اللہ کی یاد میں اس طرح گم ہوتی ہیں کہ اپنی ذات کو بھلا بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہوئے. تو جب رب تعالیٰ ان پہ رحمتیں کرتا ہے اور انہیں علم عطا کرنے لگتا ہے تو وہ اتنا ملٹی ڈائمینشنل علم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً سبھی موضوعات کو کور کر رہا ہوتا ہے. خوش قسمتی سے اگر کوئی آپ کو ایسا صاحب علم مل جائے جسے علم لدنی حاصل ہو تو اس سے آپ کسی بھی موضوع پر بات کر کے دیکھیے. یہ ضرور ہے کہ وہ بات شروع کرنے سے پہلے اس کو آدھے منٹ کا اس میں وقفہ آئے گا, وہ آپ کی بات سنے گا اور جب جواب دے گا تو وہ ٹائم لیگ کوئی ہاف اے منٹ کا ہوتا ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو ہاف اے منٹ کا ٹائم لیگ ہے اس میں وہ شاید رابطہ قائم ہونے میں صرف ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ تھوڑا سا رک کر جواب شروع کرتے ہیں دینا. یہ میرا اندازہ ہے. تو ایک بار جب ان کا رابطہ رب تعالیٰ کے سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایسی روانی سے بول رہے ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے پک کر رہے ہیں. اور مزہ یہ ہے کہ جب اس کیفیت سے وہ لوگ باہر آ جائیں, آپ ان سے پوچھیے اور وہ دیانتداری سے آپ کو جواب دیں تو صاف کہہ دے گا کہ بھائی مجھے تو خود پتہ نہیں میں نے کیا کہا تم سے, مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا, میں نے خود اپنے آپ سے سیکھا ہے ابھی. تو بات کہاں سے چلی تھی, کہاں جا پہنچی. تو اپنے آپ کو انسان نے اگر پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانا جائے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. اور جو رب تعالیٰ نے ہمیں علم اور عقل عطا فرمائی ہے ہم اسے بروئے کار لا کے, جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا, اور عقل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھوں میں بہت اچھا کیا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر علم اور عقل دونوں کو استعمال کر لیں اور جو جو صفات رب تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں وہ صفات جو درندوں کی ہیں, وہ صفات جو شیطانی ہیں, وہ صفات جو نفسانی ہیں, انہیں ہم ڈسکارڈ کر دیں اور اس ملکوتی صفت کو پکڑ کر اسے اجاگر کر لیں کہ رب تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ہمارے اندر اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ ہماری زبان نہیں ہمارا دل رب کو پکارنے لگے. اور جب دل پکارنے لگے تو ہم اس میں گم ہونا شروع ہو جائیں, ہماری ذات اس وقت بالکل گم ہو جائے, ختم ہو جائے, صرف رب یاد رہ جائے ہمیں. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ شروع میں ہمیں کھلی آنکھوں سے مختلف مزارات اور مختلف عمارتیں, بلڈنگز دکھائی دینے لگیں گی. یہ جو بات ذکر کرنے لگا ہوں, خدا را یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے یہ تجربے سے میں نے سیکھا, ایسی کوئی بات نہیں. آپ جیسے مہربان میں بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں, ان سے سنی سنائی بات آگے پاس آن کر رہا ہوں, وہ نذاتی تجربہ میرا بالکل نہیں ہے کوئی. تو کھلی آنکھوں سے مزارات دکھائی دینے لگتے ہیں پہلے شروع میں, پھر مختلف بلڈنگز دکھائی دیتی ہیں, اس کے بعد کچھ عجیب شکلوں کی بلڈنگز دکھائی دینے لگ جاتی ہیں, جانور بڑے, یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جانور ہے لیکن اس کی شکل वो नहीं होती जो इस जमीन पर हम देखते हैं। उसके बाद हमें ह्यूले से दिखाई देने लगते हैं, रोशन ह्यूले, वो फरिश्ते होते हैं। उसके बाद फिर औलिया इकराम से मुलाकात होती है, वो मुलाकात बिल्कुल यूं ही होती है जैसे इस वक्त हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और आखिर पर पैगंबरों से मुलाकातें होने लगती हैं इंसान की। जब औलिया इकराम से और पैगंबरों से मुलाकातें होती हैं तो ये वो लम्हा होता है जहां इंसान बेतहाशा उनसे फायदे लेने लगता है, लेकिन ये फायदे इल्म से मुताल्लिक होते हैं। वैसे तो मैंने भी कई बार चाहा कि मैं अल्लाह ताला के जिक्र में इस तरह से गुम हो जाऊं, तो मैंने आंखें बंद कर ली तो हुआ ये कि या तो गाड़ी में दरख्त में दे मारी या किसी पोल में दे मारी, तो बजाय फायदे के नुकसान उठा के बैठ गया। और अगर घर में हूं तो आंखें बंद कर चला तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं रास्ते में बेगम आ गई उनसे टकरा गया तो दो चार लग गई मेरे, तो ये हासिल हो गया उससे। क्योंकि वो ख्वाहिश मेरी तो ये होती है कि औलिया इकराम से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं कुछ उनसे कुछ दौलत वगैरह बटोर लूं, तो आप इस चक्कर में ना पड़िएगा। वहां से मिलता है सिर्फ इल्म और कुछ नहीं मिलता, और वो जब इल्म मिल जाता है तो इंसान की आंखें इस तरह खुलती हैं कि जाहिरी आंखें तो बंद होती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, और बंद आंखों से इंसान ज्यादा कुछ देखता है और ज्यादा क्लियर देखता है बनस्बत जाहिरी आंखों के। और अगर अल्लाह और रहमतें कर दे इल्म के इससे अगले मकाम पर ले जाए, इस इल्म के उससे ऊपर वाले दर्जे पर ले जाए, तो फिर इंसान जब चाहता है वो ऐसी कैफियत में दाखिल हो जाता है कि वह आंखें बंद करके सैर करता रहता है। तो उर्फ आम में इसे हम कश्फ कहते हैं, और कश्फ की वो किस्म जो बहुत कम औलिया इकराम को अता होती है, इंसान वहां तक भी जा पहुंचता है कि जब चाहा हालत कश्फ में दाखिल हो गए और जब चाहा जो चाहा जहां चाहा देख लिया, मां स्वाय रब ताला के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहां रसाई इस तरह की नहीं हो पाती। बात जो चली थी इससे कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया, वो ये पहचान है जो इसे अहले इल्म ने इस तरह बयान किया है। एक सवाल किसी साहब का बाकी रह गया था कि अदद 11 11 को 1+1 सिंगल अदद में नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसे 1 और 1 11 ही तस्लीम किया जाता है। ये मैंने किसी एक गुफ्तगू के दौरान काफी डिटेल में मैंने अर्ज किया था। बात यह है कि ये जो 11 का फिगर है रूहानियत में अल्लाह ताला के जो इस्म है इसके हरूफ 11 बनते हैं। हजरत अली करमल्ला वजहों के नामे मुबारक के भी अदद 11 ही बनते हैं। इस 11 को जो अल्लाह के नामों का मजमूआ है 11 बनता है अल्लाह के नाम के हरूफ अबजद के हिसाब से। उसमें रूहानियत में कहा यह जाता है कि इसमें जो 2 1 हैं वो 1 अल्लाह से मुताल्लिक है और 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए क्योंकि अल्लाह की जात यकता है वाहिद है उसका कोई शरीक नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनका भी कोई सानी नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं यकजा नहीं किया जा सकता कि एक खालिक है दूसरा उसका शाहकार है। तो 1+1 دو نہیں کر سکتے کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، تو دو کا فگر اللہ کے ساتھ آ نہیں سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ بھی یکتا ہیں اپنی صفات میں. تو 11 میں سے ایک اللہ کے لیے روحانیت میں سمجھا جاتا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خالق اور اس کا شاہکار دونوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، اس لیے ایک جمع ایک کبھی نہیں کیا جاتا، اس کو ایک اور ایک 11 کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے. عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کچھ ایسی صفات ہیں جس میں وہ بھی یکتا ہیں، ان کا ثانی نہیں کوئی. سب سے بڑا اعزاز جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حاصل ہوا ہے اور جو کسی کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ وہ علم کے شہر کے دروازہ ہیں. اور یہ بات جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے ان کے بارے میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عطا کردہ ایک اور اعزاز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، وہ ہے کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں. یہ اعزاز دوسرے کسی کے پاس نہیں. ایک سوال کسی صاحب نے، اسلامی طریقہ بینکنگ جو آج کل رائج ہے اس کے بارے میں کہا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے اکثر بیشتر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد تالیف قلب پر رکھی ہوئی ہے. اسلام رلائے اس بات پر کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کا قلب اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. اور کسی کو راضی رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات کو خاموشی سے تسلیم کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے. تو مسلمان رب تعالی کے احکامات کی پوری دل جمعی سے تعمیل کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کر لیتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتا ہے. اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کر لی، وہ چیزیں اختیار کی جن کا نہ صرف اللہ نے حکم دیا بلکہ اس سے اگلے درجے کی بندگی، کہ وہ باتیں جن سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب خوش ہو جائے. کیوں بہت سے ایسے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مان لیے جائیں تو رب کے احکامات کی تعمیل ہو گئی، لیکن اگر رب کی سنت پر عمل کر لیا جائے تو رب راضی ہونے لگتا ہے، رب خوش ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت ہے کہ ہم بدلہ لے لیں دوسرے سے اس شرط کے ساتھ کہ صرف اسی قدر جس قدر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. لیکن رب پسند کن لوگوں کو کرتا ہے؟ جو معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے کئی ایک احکامات ہیں. ہم خیرات کرتے وقت اپنی ضرورت کے لیے اگر چیز کو روک لیں، باقی خیرات کر دیں، خیرات کی شرط پوری ہو گئی. لیکن اگر سب کا سب دے دیں کہ میرا رب وارث ہے، میرا رب مالک ہے، تو رب خوش ہو گیا اس بات پر. اسلام میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند آ گیا اور اس نے ضرورت کا اظہار کیا، تو مسلمان سیدھا سیدھا ایک کام کر لے گا کہ اپنی ضروریات روک کر بھی دوسرے کی مدد کر دے گا، اسے قرض حسنہ دے دے گا. جب وہ شخص لوٹائے گا تو اتنی رقم جتنی وہ لے گیا تھا وہ لوٹا دے گا. تو اسلام میں قرض کا کنسیپٹ ویسا نہیں ہے جیسا دوسرے معاشروں میں ہے. علماء نے اس پر خاصا کام کیا اور اسلام کے وضع کردہ اصولوں کو سامنے رکھ کے ایسا سلسلہ ایوالو کرنے کی کوشش کی کہ جو قرض کوئی دے رہا ہے کسی کو وہ قرض نہ رہے بلکہ پارٹنرشپ بن جائے اور پارٹنرشپ حلال ہے اسلام میں. جناب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا فروخت کر کے, پھر وہاں سے مال خرید کے لا کے عرب میں دوبارہ فروخت کر دیا. جو پروفٹ ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیئر اس میں پروفٹ کر دے دیا گیا تھا, ایک حصہ. یہ طریقہ اسلام میں حلال ہے, لیکن ایکسپلوٹیشن کی کوئی صورت نکلنی نہیں چاہیے اس میں. جہاں ایکسپلوٹیشن آ جائے گی, خواہ وہ کسی صورت میں ہو, کسی نام کوئی نام اسے دے دیا گیا ہو, اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. تو اگر کوئی بینک آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے اور اس میں وہ حصے دار ہو جاتا ہے, کام آپ کرتے ہیں, آپ کا تھوڑا سا پیسہ لگا ہے, زیادہ پیسہ بینک نے آپ کو دے دیا, اس میں ایز پارٹنر آ گیا, تو جو آپ نے پروفٹ کمایا اس میں سے وہ پروریٹا بیسس پر اپنا شیئر آف پروفٹ لے لیا اس نے, وہ عین اسلامی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر ایکسپلوٹیشن کی صورت رہ گئی تو دشوار ہو جائے گا معاملہ, پھر وہ اسلامی نہیں رہتا. بینکنگ میں پرابلم یہی ہے کہ کتنی ہی دیانتداری کے ساتھ کام کیا جائے ایکسپلوٹیشن رہتی ہے کہیں نہ کہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تو میں نے اپنی رائے آپ پر بیان کر دی, لیکن جیسے میں ہمیشہ ایسے معاملات میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں مجاز نہیں ہوں فتویٰ دینے کا, کیونکہ فتویٰ صرف کوالیفائڈ مفتی دے سکتا ہے اور میں مفتی نہیں ہوں, میں تو عالم بھی نہیں ہوں, حتیٰ کہ طالب علم بھی نہیں, اسٹوڈنٹ بھی نہیں اسلام کا. میں تو معلوم نہیں کیا عجیب و غریب چیز بن گیا ہوں. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کسی بھی اسلامی ملک میں کہ وہ اپنے رعایا کو, عوام کو گائیڈ کر دے ان معاملات میں. حکومت پاکستان نے اسلامک نظریاتی کونسل بنائی ہے, اس کے اندر بڑے بڑے قابل علماء حضرات ہیں, مستند علماء حضرات ہیں, مفتیز ہیں وہاں. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز اسلامک ہے, اس پہ عمل کر لیا جائے, تو تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر چلی جائے گی, اس پر عمل کرنے والا مسلمان ذمہ داری سے مبرہ ہو جائے گا. تو اسلامک بینکنگ کو اسلامک نظریاتی کونسل نے حلال قرار دیا ہوا ہے, تو ہمیں اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے جو نظریاتی کونسل نے کہا, کیونکہ حکومت نے اس مقصد کے لیے قائم کی ہے. تو آپ عمل اس پر کیجئے جو اسلامک نظریاتی کونسل کا فتویٰ ہے. جو کچھ میں نے کہا یہ میرا ذاتی خیال ہے, صرف ایک رائے میں نے دی ہے, فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کا مجاز نہیں ہوں. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ موجودہ پاکستان میں عام آدمی لاقانونیت, بے روزگاری, بدامنی, معاشی مشکلات کا اس حد تک شکار ہے کہ بہتری کی امید دم توڑتی نظر آتی ہے. کشف کی روشنی میں کیا آپ ان حالات میں نیئر فیوچر میں کوئی خوشخبری کی نوید دیتے ہیں؟ سب میں تو اس سے واقف نہیں کہ یہ کشف کس کو کہتے ہیں. میرا اور کشف کا تو دور کا بھی واسطہ نہیں. باقی آپ کا یہ فرمانا کہ موجودہ پاکستان میں عام آدمی لاقانونیت, بے روزگاری, بدامنی, معاشی مشکلات کا یہ سب تک شکار ہے کہ بہتری کی امید دم توڑتی ہے. میں شاید اس سے आपकी इस राय से मुत्तफिक न हो पाऊं। मेरा ख्याल ये है कि मुल्क में लाकानूनियत इसलिए है कि मैं लाकानूनियत को फरोग देता हूं कानून पे अमल न करके। अगर मैं अमल करने लग जाऊं कानून पर तो मुल्क में लाकानूनियत नहीं रहेगी, कानून का बोलबाला हो जाएगा। बेरोजगारी भी इसलिए हमें नजर आती है कि हम जो काम भी करते हैं उसमें लापरवाही का आंसर होता है। मैं भी जब नौकरी में बैठा होता हूं तो जो काम मुझे दिया गया होता है मेरे लिए उससे ज्यादा अहम ये होता है कि मेरे दोस्त की टेलीफोन कॉल आ रही है, मैं उसे अटेंड कर लूं। पहले दौरान ड्यूटी मेरा मोबाइल खामोशी नहीं होता, हर दो मिनट के बाद घंटी बज रही होती उसकी, तो मेरी सारी तवज्जो मोबाइल की तरफ रहती है। काम मैं लापरवाही से करता हूं जो गलत होता है, उसमें गलतियां हो जाती हैं। नतीजा यह है कि मेरा बॉस कुछ अरसा तो मुझे टॉलरेट करता चला जाता है, वार्निंग्स देता है, और उसके बाद एक दिन वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आई गॉट ए बेटर पर्सन, सुबह से तशरीफ न लाइएगा। तो यूं मैं बेरोजगार हो जाता हूं। अगर मैं ये ठान लूं कि जब मैं ऑफिस में हूं, ऑफिस के दरवाजे में एंटर होते ही मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, ड्यूटी के औकात के दौरान मेरा कोई विजिटर, पर्सनल विजिटर ना आए दफ्तर में, और जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया है मैं उसमें अपने बॉस को सेटिस्फाई करने की बजाय अपनी जात को सेटिस्फाई करने लगूं कि काम इतनी खूबसूरती से मैं कर लूं कि खुद मैं मुतमईन हो जाऊं अपने काम से, तो मैं अपने अदारे के लिए नागुजीर हो जाऊंगा, अदारा या मेरा बॉस मुझे कभी फारिग नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बॉस की तरक्की मेरी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसका क्रेडिट मेरे बॉस को मिलेगा, तो वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए मेरी नौकरी बहाल रखेगा कि इस आदमी को मैं लूज ना करूं वरना मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, तो बेरोजगारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। बदमनी इसलिए है कि अभी अगर मुझे टेलीफोन आ जाए किसी का कि साहब मेरा कोई भतीजा भांजा चचा मामू ताया पकड़ा गया है सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ, तो मैं जो इतनी ऊंची बातें आपसे कर रहा हूं कानून की पाबंदी के बारे में, मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि मैं अपने किसी जानने वाले को टेलीफोन करूंगा कि यार वो मेरा रिश्तेदार है उसको छोड़ दो यार, उससे गलती हो गई है। तो जिसको मैं टेलीफोन करके छुड़वा रहा हूं वो एनकरेज होगा और नेक्स्ट टाइम उससे बड़ा गैर कानूनी कदम उठा लेगा। तो जब ये होने लगे कि कसूरवार को सिफारिश से छुड़वा लिया जाए तो फिर मुआशरे में बदमनी जन्म ले लेती है। कभी आप सड़क पर अगर जा रहे हैं तो देखिएगा कि कोई साइकिल वाला अगर आया और आप गाड़ी में उसने साइकिल दे मारी, आपने उतर के उससे कहा कि भाई मैंने क्या कसूर किया था जो आप इतने नाराज हुए कि साइकिल दे मारी इस गाड़ी में, तो लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और आपसे, हर आदमी आपसे ये कह रहा होगा छोड़े जी वो गरीब आदमी है उसको जाने दें, यहां पे हो जाता है कोई बात नहीं है। कोई आदमी उससे नहीं कहेगा कि तुमने ये कसूर क्यों किया, इस आदमी की गाड़ी तुमने डैमेज कर दी क्यों। वैसे बाज का सूरत हाल खासी दुश्वार पेश आती है, खासी मुख्तलिफ हो जाती है। एक जमाने में सरकारी मुलाजमत में था और फौज के साथ कुछ मेरी ड्यूटीज लगी रहती थी, तो تو میری ایک میٹنگ تھی رینجرز ہیڈ کوارٹر میں، میں اپنے آفس سے اٹھا، کیونکہ وہ میٹنگ ایسی نوعیت کی تھی کہ میں ڈرائیور بھی نہیں ساتھ لے جا سکتا تھا، تو میں اکیلا خود ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی سرکاری. تو نہر کے کنارے جو سڑک بنی ہے ڈلو موڑ تک، اس وقت یہ مغل پورا کے آگے کچی ہوا کرتی تھی، لیکن رینجرز ہیڈ کوارٹر میں جانے کے لیے یہ سڑک استعمال ہوتی تھی. اور اس زمانے میں یہ سڑک خاصی نہیں کی تھی، جو ریلوے لائن لیول کراسنگ تھے وہاں وہ سڑک سے کافی اونچے تھے، تو ڈھلان اس ریلوے کراسنگ کے دونوں طرف خاصی تھی، خاصا اس کا گریڈینٹ شارپ تھا. تو ایک جگہ ریلوے پھاٹک بند تھا، دونوں طرف ٹریفک رک گئی، سڑک سنگل ہوتی تھی. میں بھی اسی رش میں گاڑی روک کے کھڑا تھا، تو جو سائیکل والے حضرات تھے وہ ریلوے لائن کو سائیکل اٹھا کے ہاتھوں پر کراس کر کے آ رہے تھے. تو ایک مولانا تشریف لائے، انہوں نے ریلوے لائن کراس کی، میری جانب آ گئے اور اس ڈھلان سے پہلے ہی سائیکل پر بیٹھے. اب وہ دوسری جانب سے کچھ لوگ آ رہے تھے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو مولانا ان کو دیکھنے لگے، گاڑی ان کی بائسیکل میری گاڑی کی طرف آ رہی تھی اور وہ پیچھے کو دیکھے جا رہے تھے. تو میں نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پولیس والا متوجہ ہو گیا، اس نے دیکھا سرکاری گاڑی ہے، یہ مولانا کی سائیکل بڑی تیزی سے ادھر کو جا رہی ہے. تو اس نے بھی کہا مولوی صاحب مولوی صاحب، اتنی دیر میں وہ سائیکل آ کے میری گاڑی میں ٹکرا گئی ٹھیک ٹھاک اسپیڈ پہ. تو میں نے تو ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ مولانا آپ سائیکل کس طرف کو چلا رہے تھے، جدھر دیکھ رہے تھے یا دوسری طرف؟ لیکن پولیس والے نے اپنی زبان استعمال کی کہ ادھر کس ماں کو دیکھ رہے تھے آپ. وہ اتنی دیر میں ریلوے پھاٹک کھل گیا، تو میں کیونکہ رش میں تھا آہستہ آہستہ گاڑی موو ہونے لگی میری. لیول کراسنگ کے دوسری طرف ابھی میں پہنچا تھا تو میری گاڑی کی ونڈو میں سے ایک ہاتھ اندر آیا اور میری تھوڑی کو ٹچ کر کے ایک ساتھ کہنے لگے کہ بابو جی میرا چکا ڈنگا ہو گیا، 10 روپے دے دو. تو میں نے چونک کے دیکھا یہ کون ہے، تو دیکھا وہی مولوی صاحب تھے. اب باقی تو میں سمجھ گیا لیکن چکا نہیں سمجھ سکا، چکا کس کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب کیا ڈنگا ہو گیا؟ صاحب میرا چکا ڈنگا ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دکھایا کہ وہ ان کا اگلا رم دورا ہو گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا مولانا ایک بات تو بتائیے، یہ آپ کا چکا ڈنگا ہونے میں قصور آپ کا ہے یا میرا؟ کیا خوبصورت جواب دیا ان مولانا نے. میں کہا با جی ان چھڈو، قصور تھوڑا سی کہ میرا، تو میرا چکا ڈنگا ہو گیا، 10 روپے دے دو. وہ ایسا پیارا جواب تھا، تو میں نے فوراً کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں 50 روپے کا ایک نوٹ، اس زمانے میں 50 روپے آج کے یوں سمجھ لیجیے 1500-1500 روپے کے برابر، تو میں نے مولانا کو دیا کہ مولانا آپ اس چکے کو سیدھا نہ کرائیں، نیا لے لیجیے اور جو باقی پیسے بچ جائیں اس سے میری طرف سے آپ کافی پی لیجیے گا. تو سڑک پہ جہاں لوگ لان تان دوسروں کو کرنے لگتے ہیں، وہاں بات کرتے ایسی صورت حال بھی پیش آ جاتی. سوری آپ کے میں 6 منٹ ایکسٹرا لے گیا، انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ، السلام علیکم.